میں نے جن کو سجن بنایا تھا، جن کو میں نے بھجن سنایا تھا، میر ان کے سفید بالوں نے، میر ان کے سفید بالوں نے عشق کا میرے کفن بنایا تھا، عشق کا میرے کفن بنایا تھا، میر ان کے سفید بالوں نے، میر ان کے سفید بالوں نے عشق کا میرے کفن بنایا تھا، عشق کا میرے کفن بنایا تھا۔
حیدرآباد کی مجلس میں اور جلسوں میں یہ اشعار سنائے گئے تھے، اور جو صبح کی مجلس ہوئی ہے اتوار کے دن کی، اور جو شام کی ہوئی ہے، یہ سب جنہوں نے سنی ہو ان تو ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں سنی تو وہ اس کو حاصل کر لیں، اور ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو گئی ہے، ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو گئی ہے، وہاں سن لیں۔ اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے فیض سے، حضرت غلامی کے صدقے میں، حضرت والا کے نام نہاد غلامی کے صدقے میں اس کی عجیب و غریب تشریح کرا دی تھی، اس کے خوب واضح ہو گیا کہ خالی یہ مزاح نہیں ہے، یہ اصلاح ہے، خالی مزاح نہیں ہے، یہ اصلاح ہے۔ اور اس دور کے سب سے بڑے مرض بدنظری اور عشق مجازی حسن پرستی کا یہ سب علاج ہے، جو کہیں حضرت والا نے ہنسی کے انداز میں بیان فرمایا اور وہ باتیں ہنسی ہنسی میں دل میں اتر گئیں کہ بات تو ہنسی کی ہے لیکن اصل میں رونے کی بات ہے۔ یہ بڑے بڑے جو اس میں مبتلا تھے ان سب کو، لاکھوں آدمیوں کی اصلاح ہو گئی اسی ہنسی ہنسی میں، اسی سے ان کی حقارت، حسن پرستی اور حسن فانی کی حقارت دل میں آ گئی، اور اس سے وہ نجات پا گئے۔ تو یہ خالی مزاح نہیں ہے، کہیں یہ مزاح ہے اس میں اصلاح ہے، اور کہیں حضرت والا کا درد دل اور گریہ اور زاری آہ و فغاں ہے، جس جو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ لگا دیتی ہے اور اس حسن پرستی کو جلا دیتی ہے اور اللہ کی محبت کی آگ لگا دیتی ہے۔ تو یہ حضرت والا کا اشعار کو یہ صرف مزاح نہ سمجھیں، بلکہ اس کے معنی کو سوچیں کہ جو میں نے کل اللہ نے بیان کرا دی حضرت والا کے فیض سے، اس کے معنی کو دیکھو کہ مقصد کیا ہے میرے حضرت کا اس سے۔
بال کالے سفید ہوتے گئے، بال کالے سفید ہوتے گئے، کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا، کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا، بال کالے سفید ہوتے گئے، بال کالے سفید ہوتے گئے، کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا، کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا، خاک کیڑوں نے خاک کر ڈالا، خاک کیڑوں نے خاک کر ڈالا، خاک کیڑوں نے خاک کر ڈالا، کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا، کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا، بال کالے سفید ہوتے گئے، بال کالے سفید ہوتے گئے، کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا، کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا، خاک کیڑوں نے خاک کر ڈالا، خاک کیڑوں نے خاک کیڑوں نے خاک کیڑوں نے خاک کیڑوں نے خاک کر ڈالا، خاک کیڑوں نے خاک کیڑوں نے خاک کیڑوں نے خاک کر ڈالا، خاک کیڑوں نے خاک کر ڈالا خاک کیڑا نے خاک کر ڈالا کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی میں ایسے کرتا تو حضرت بہت خوش ہوتے تھے اور اکثر حضرت والا شام کی مجلس میں یہی اشعار پڑھواتے تھے کہ یہی اشعار پڑھا کرو جی تو میں اور کوئی پڑھتا تھا تو حضرت کہتے ہیں ارے وہی والے پڑھو بس وہی والے پڑھو اور اس میں بہت فائدہ ہے تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ہر شعر کے اندر نصیحت ہے ہر شعر کے اندر نصیحت ہے اور نصیحت ماننے والوں کے لیے یہ شعر ہے خاک کیڑوں نے خاک کر ڈالا کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا جی بال کالے سفید ہوتے گئے بال کالے سفید ہوتے ہیں کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا بال کالے سفید ہوتے گئے کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا خاک کیڑوں نے خاک کر ڈالا کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اذا ہسیتا فقط ہسیتا میں ہسا ہسا کے پھنساتا ہوں اور مولا تک پہنچا دیتا کتنے اللہ والے آئے کتنے اللہ والوں کا چہرہ انور دیکھ کے اور اللہ والے بن گئے ہنس ہنس کے اللہ والے بن گئے جی ماشاء اللہ بال کالے سفید ہوتے گئے پڑھنے میں بھی ایسا لطف حضرت آتا ہے ماشاء اللہ نور سینے میں نور بھر جاتا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ بال کا اور ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ تشریف فرما میرا مجھے یہی گمان رکھتا ہے کہ حضرت والے ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اتنا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ اس کے سر پر سفید بالوں کا ایک دن تم تماشا دیکھو گے ایک دن تم تماشا دیکھو گے ان کے سر پر سفید بالوں کا ان کے سر پر سفید بالوں کا ایک دن تم تماشا دیکھو گے ایک دن تم تماشا دیکھو گے میر کچھ دل جنازہ الفت کا میرے کچھ دل جنازہ الفت کا اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو گے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو گے ان کے سر پر سفید بالوں کا ایک دن تم تماشا دیکھو گے ایک دن تم تماشا دیکھو گے میرے کچھ دل جنازہ الفت کا میرے کچھ دل جنازہ الفت کا اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو گے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو گے یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں سب کہہ دے ماشاء اللہ کسی گلفام کو کفنا راگا ہوں کسی گلفام کو کفنا راگا ہوں جنازہ حسن کا دفنا راگا ہوں جنازہ حسن کا دفنا راگا ہوں لگانا دل کا انفانی بتوں سے لگانا دل کا انفانی بتوں سے بت کی جمع ہے بتوں بت کی جمع ہے بتوں غیر محرم عورتیں اور امرد لڑکے ان کو دیکھنا حرام ہے. جیسے حضرت وہاں رحمت اللہ علیہ سے ہم سنتے تھے تاریخ کی جمع ہے تواریخ اور سینڈل کی جمع ہے سینیڈل. سینیڈل سینیڈل پڑھتے ہیں, جوتے پڑھتے ہیں آج کے مجاز کے, اور وہ جہاں جاتا ہے اس کے جوتے پڑھتے ہیں, اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. سب کہہ رہے ماشاء اللہ. کسی گلفام کو کپنا راگا ہوں, گلفام کے معنی پھول جیسا جسم, جس کی وہ بہت تعریفیں کرتا تھا کہ تمہارے گال ایسے ہیں کہ جیسے ٹماٹر ہوتے ہیں, اور تمہاری آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے مٹر ہوتے ہیں, اور تمہاری انگلیاں ایسی ہیں کہ جیسے بھنڈی ہوتی ہے, تو حسینہ ہے یا سبزی منڈی ہے. کسی گلفام کو کپنا رہا ہوں, کسی گل ایسا مزہ انشاءاللہ کہیں بھی نہیں ملے گا. یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی برکت سے یہ مزہ انشاءاللہ ایسے مزہ کہیں بھی نہیں ملے گا. کسی گلفام کو کپنا راگا ہوں, کسی گلفام کو کپنا راگا ہوں, جنازہ حسن کا دفنا راگا ہوں, جنازہ حسن کا دفنا راگا ہوں, لگانا دل کا انفانی بوتوں سے, لگانا دل کا انفانی بوتوں سے, اب بس گئے دل کو یہ سمجھا راگا ہوں, اب بس گئے دل کو یہ سمجھا راگا ہوں. جسم اس کا اگرچہ چمکدار گئے, جسم اس کا اگرچہ چمکدار گئے, میر زاگر میں بے شک وہ گلزار گئے, میر زاگر میں بے شک وہ گلزار گئے, لیکن اندر غلاظت کی بھرمار گئے, لیکن اندر غلاظت کی بھرمار گئے. حضرت والا نے فرمایا, حضرت والا کا شعر ہے یہ, آگے سے موت پیچھے سے گو, اے میر جلدی سے کر آگ تھو. حضرت والا نے فرمایا کہ جتنا حسین لڑکا ہے, جتنی حسین لڑکی ہے, اس کے اندر تین ملک ہیں, پاکستان, موتستان اور ہگستان. ارے پاکستان میں آؤ, پاکستان میں کیوں نہیں آتے, نعرہ لگاتے ہو پاکستان زندہ باد کا, اور گستے ہو پیشاب اور پخانے کے مقام پہ, جہاں پاک صاف جگہ ہے, جہاں اللہ والے ہیں, جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے, جہاں اللہ کا سکینہ نازل ہوتا ہے, وہاں آ جائیں, اللہ والوں کے پاس آ جائیں. یہاں دیکھو کتنا مزہ آئے گا. یہاں اس کا چہرہ اگرچہ نمکدار گئے, اس کا چہرہ اگرچہ نمکدار گئے, اس کا چہرہ اگرچہ نمکدار گئے, میر زاگر میں بے شک جسم اس کا اگرچہ چمکدار گئے, جسم اس کا اگرچہ چمکدار گئے, میر زاگر میں بے شک وہ گلزار گئے, میرے ساگر میں بے شک وہ گلزار گئے, لیکن اندر غلاظت کی بھرمار گئے, لیکن اندر غلاظت کی بھرمار گئے.
دیکھو سمجھ لو, یہ جو حسن کا پوسٹ مارٹم عزت کرتے ہیں, یہ نامحرم اور نامحرموں کے ساتھ جن کو دیکھنا حرام ہے, وہ حسین عورتیں ہوں یا حسین لڑکیاں ہوں یا حسین لڑکے ہوں, ان کو دیکھنے کے لیے جن کو شریعت نے حرام کیا ہے, ان کے حسن کو دیکھنے کے لیے حضرت والا یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا دیکھنا حرام اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنی بیویوں سے بھی اسی طرح نعوذ باللہ ان سے پرہیز کرنے لگے اور ان کو سمجھے کہ اس کے اندر گموت بھرا ہوا ہے. اور یہ بیویوں کے کو تو اللہ نے حلال کیا ہے, ان سے خوب استفادہ کرو, خوب تعریف کرو, خوب پیار کرو, ان سے محبت کرو. تو جو جائز ہے وہاں اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے, جہاں اللہ نے ناراض ہوتے ہیں وہاں اللہ نے پرہیز کا حکم دیا. تو اس میں بیویاں شامل نہیں, یہ لوگ سمجھنے کو. حضرت والا بھی اس کی خوب تشریح فرما دیتے. ایک عورت نے حضرت کو لکھا تھا, حضرت کے فون پہ بتایا کہ حضرت یہ جو آپ حسن کی برائیاں بیان کرتے ہیں، حسن فانی کی غلاظت کو اور اس کی اس طرح بیان کرتے ہیں، تو ہمارے شوہر تو ہم سے نفرت کرنے لگیں گے. تو حضرت نے فرمایا بیوقوف کہتی ہے ان عورتوں کو جن کو دیکھ کے وہ تجھے نہیں دیکھیں گے، ان کی محبت میں پھنس گئے تو تجھے نہیں دیکھیں گے، ان کی برائی بیان کرتا ہوں، نہ کہ میں عورتوں کی اور بیویوں کی برائی بیان کرتا ہوں. تو حضرت والا نے پھر اس کی بارہا تشریف فرماتے تھے کہ عورتیں جو ہیں مستثنا ہیں، ان سے تو خوب بیویاں جو ہیں وہ مستثنا ہیں، شوہر ان سے خوب محبت کریں، پیار کریں، خوب وہ آپ ان کے حاکم تو ہیں لیکن ایک ان کی آپ حاکم ہیں وہ محکوم ہے، لیکن ایک آپ محب ہیں وہ محبوب ہیں، تو وہ خالی محکوم نہیں ہے محبوب بھی ہیں. تو جہاں دنیاوی معاملات ہوں وہاں ان کے ساتھ خوب بھلائی سے محبت سے پیش آؤ. حضرت فرماتے تھے وہ اگر کہ مجھے مرنڈا پلا دو تو بھائی مت کہو وہ کیا الرجال قوامون علی النساء، جو مرد جو ہے وہ حاکم ہے عورتوں کو میں نہیں لاتا، کہ یہ حماقت ہے. دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں یہ حاکم نہیں ہو، تم محب ہو اور وہ محبوب ہیں، ان کی جائز باتوں کو پورا کرو اور ان کو خوشی سے لا کے دو. جو تمہارے بس میں ہو یہ بھی نہیں کہ وہ تمہاری آمدنی کچھ نہیں ہے، وہ کہے کہ 500,000 کی مجھے زیور لا دو تو وہ بھی استطاعت میں نہیں ہے. لیکن جہاں استطاعت میں ہو وہاں ان کی فرمائش کو پورا کرو کہ وہ آپ اس وقت حاکم نہیں ہیں، اس وقت آپ محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور اس وقت وہ محبوب ہے. اور جہاں دین کا معاملہ ہو کہ وہ کہے مجھے ٹیلی ویژن لا کے دو تو اب حاکم بن جا، اب آپ قوامون ہیں، قوامون علی النساء اس وقت ہیں. لیکن یہاں بھی حکمت سے کام کرو جو حضرت والا بتایا کرتے تھے، کہ اس سے کہو کہ بھائی تم اور کوئی چیز اس سے بھی زیادہ مہنگی میں تمہیں رائے دیتا ہوں، اس سے اللہ ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، دل پہ اللہ گھر پہ اللہ کا غضب برسے گا، اس سے میں تمہیں اور اچھی چیز اس سے زیادہ دگنی چیز کا دوسرا پیسہ اس کو دے دو یا کوئی تحفہ دے دو. تو یہی بتا دیا حضرت بھی بارہ اس کی تشریف فرماتے تھے، تو میں نے بھی کہا کہ عرض کر دوں اس کو. اور جو حیدرآباد کا سفر ہوا ہے الحمدللہ کوئی توقع نہیں تھی، نہ میرے دل میں کچھ تھا، اچانک دل میں آیا کہ وہاں جانا چاہیے. حضرت حیدرآباد کا جو سب سے پہلا سفر ہوا تھا وہ حضرت والا کے ساتھ ہوا تھا، میرا میں ہی تھا حضرت والا کے ساتھ. اور اب جو یہ سفر ہوا تو اس میں حضرت والا کے بغیر پہلا سفر تھا یہ. تو میں سفر پر رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت والا بہت ہی موبائل پر اپنی صاحبزادی صاحبہ کو بہت ہی درد بھری نصیحت فرما رہے ہیں اور روتی بھی جا رہے ہیں. جیسے حضرت والا کی عادت شریفہ تھی، دین کی بات جب کرتے تھے تو حضرت والا کا دل بھراتا تھا، تو ایسے وہ اس پر ایسے جھکے ہوئے ہیں موبائل پر اور بہت ہی درد بھری نصیحت فرما رہے ہیں. تو مجھ سے پھر بہت دیر جب ہو گئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو میں حضرت کی پشت سے جا کے حضرت سے چپٹ گیا اور میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت والا دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی درد بھری نصیحت، ایسی درد بھری گفتگو نہیں کر سکتا جیسی آپ فرماتے ہیں. اور بہت ہی میں نے اب تو یاد نہیں رہا، بہت میں نے حضرت کی تعریفیں کی تو وہ حضرت سنتے رہے. اس میں اس کے بعد آخر میں خوش ہو کے میری پیشانی پہ بوسا دیا. تو اس کے بعد جو یہ سفر ہوا، یہ حضرت کے بغیر یہ پہلا سفر تھا حیدرآباد کا، دل میں بس اس اللہ کا شکر ہے ان علاقوں سے ہم نہیں گزرے کیونکہ باہر شہر کے باہر تھا، ورنہ وہاں تو دل کی حالت ہی کچھ اور ہو جاتی. اب تو خیر وہ بدلی گئی ہوگی بستی. تو اب وہاں مجھے تو کچھ توقع نہیں تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے ہزاروں کا مجمع، جیسا لوگوں نے بتایا بڑے بڑے علماء اور خالد وہاں سے یہ حالہ سے مفتی خالد صاحب کا ایک ٹرک بھر کے علماء کا اور طلباء کا آنا اور وہاں لوگوں کا اس طرح جمع ہو جانا کہ مسجد کی تینوں چھتیں سب بھری ہوئی تھی. تو مجھے کون پوچھتا, یہ تو حضرت والا کی نسبت غلامی, حضرت والا کی دعاؤں کا, حضرت والا کا فیض ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور وہاں جو کچھ بھی بات کام ہوا اللہ تعالیٰ اس کو میری مغفرت کا ذریعہ بنائے اور امت کے لیے نافع فرمائے, میرے لیے بھی نافع فرمائے, میرے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لے اس کو, تو کام بنا ہوا ہے. کوئی کام بھی ہو کسی چیز پہ پھولنے کی, اللہ کا شکر ہے کہ دل میں ذرہ برابر بھی نہیں آتی. حضرت کا فیض و غلامی کا صدقہ, حضرت ہی کا یہ صحبت کا اثر اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ ذرہ برابر خوشی نہیں آتی, بلکہ یہی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اگر قبول ہے تو سب کچھ ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں, خاک ہی خاک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بس یہ دعا کریں کہ اللہ خوب دین کا کام لے, عظیم الشان کام لے لے. جو کچھ حضرت والا جیسا کی تعلیمات پر, جو کچھ حضرت کی تعلیمات تھیں اس پہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اور پورے ہم سب کے حضرت کے متعلقین کو اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کی توفیق دے, اور اس گناہ کبیرہ سے اس عشق پرستی, حسن مجازی, یہ ایسا گناہ ہے یہ تو اب قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا, اب یہ کم ہونے والا نہیں ہے. اس کا علاج صرف حضرت والا کی تعلیمات ہیں, جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ سڑکوں پر زنا ہوگا تو بہت سے ممالک میں ہو ہی رہا ہے غیر مغربی میں, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, وہ دن نہ دکھائے. تو یہ تو بڑھتا چلا جائے گا, اس لیے قیامت تک یہ تعلیمات حضرت والا کی ان شاء اللہ تعالی جاری رہیں گی, اسی سے لوگوں کی اصلاح کریں گے جو کچھ بھی ہوگا ان شاء اللہ تعالی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور سب کو اللہ والا بنا دے, اور خاتمہ ایمان کامل پہ فرما کر بے حساب مغفرت فرما کر حضرت والا کے ساتھ جنت میں دخول ولی نصیب فرما دے. چلیے اب اور پڑھ دیجیے, باقی رہ گیا.
اس کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے, اس کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے, جسم اس کا اگرچہ چمکدار ہے, جسم اس کا اگرچہ چمکدار ہے, میرے ظاہر میں بے شک وہ گلزار ہے, میرے ظاہر میں بے شک وہ گلزار ہے, لیکن اندر غلاظت کی بھرمار گئے, لیکن اندر غلاظت کی بھرمار ہے, جس کے چہرے پہ میر مرتے تھے, جس کے چہرے پہ میر مرتے تھے, سرد آگے ہاں سرد آگے بھی میر بھرتے تھے, سرد آگے بھی میر بھرتے تھے, کس نے جغرافیہ بدل ڈالا, کس نے جغرافیہ بدل ڈالا, عشق کو اپنے دفن کرتے تھے, عشق کو اپنے دفن کرتے تھے, عشق کو اپنے دفن کرتے تھے, مونچھوں کے زیر ساگا حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہ درس مثنوی جو ہے اس کے اندر ایک ملفوظ تحریر فرمایا کہ جس لب یار کو وہ چوس رہا تھا وہاں بڑی بڑی مونچھ آ گئی, جب اندھیری رات کے اندھیرے میں جب منہ سے منہ لگایا ہے تو جب بڑی بڑی مونچھ منہ میں آئی ہے تو سارے مزے کرکرے ہو گئے, اور میری دودھ پتے اور میرے مرنڈ اور میرا کنڈاری انار کے جو سب کچھ ختم ہو گیا, مونچھوں کے زیر ساگا لب یار چھپ گئے, مونچھوں کے زیر ساگا لب یار, ایک دفعہ گیا شام میں پڑھا تو حضرت ماں نے بہت رو کے یہ بات فرمائی کہ دوستو میرے اشاروں کی قدر کر لو, میرے اشاروں کی قدر کر لو, میرے اشاروں کی قدر کر لو. تین دفعہ یہ فرمایا حضرت. مونچھوں کے زیر سایہ لبے یار چھپ گئے, مونچھوں کے زیر سایہ لبے یار چھپ گئے. اب مونچھ آ گئی اس کے بھاگ گیا, اب کہاں گئے؟ حضرت نے فرمایا اب کوئی بھاگا کو, اس کو اندیشہ تھا کہ میرے اب جوتے پڑنے والے, اس لیے وہاں سے بھاگا. پھر مونچھوں کے زیر سایہ لبے یار چھپ گئے, مونچھوں کے زیر سایہ لبے یار چھپ گئے, داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے, داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے, بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے, بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے, جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے, جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے, مونچھوں کے زیر سایہ لبے یار چھپ گئے, مونچھوں کے زیر سایہ لبے یار چھپ گئے, داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے, داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے, بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے, بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے, جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے, جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے. رمضان کے دن تھے, رمضان کے تو دوپہر میں میں نے یہ اشعار پڑھے, بہت لوگ ماشاءاللہ آئے ہوئے تھے, باہر کے مفتی کرام تھے, علماء کرام تھے. تو جب مجلس ختم ہو گئی تو حضرت والا نے یہ بات فرمائی کہ جو اب بھی نہیں ہنسا وہ متکبرین میں شامل ہے, جو اب بھی نہیں ہنسا وہ متکبرین میں شامل ہے. یہ حضرت کی میرے بات کانوں میں بات گھومتی ہے ابھی تک, رمضان کے دن حضرت, اور حضرت نے فرمایا کہ جو اب بھی نہیں ہنسا وہ متکبرین میں شامل ہے. اس دور کے اندر تو ہنسنا بہت ضروری ہے, ہر آدمی تو پہلے ہی رو رہا ہے, پریشان ہے. ہاں جی, کوئی کہہ رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ہاں جی کوئی کہہ رہا ہے کہ گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے مجھے بلڈ پریشر ہے, کوئی کہہ رہا ہے مجھے شوگر ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ آلو بہت مہنگے ہو گئے. ایک آدمی تو پہلے ہی رو رہا ہے, اب اور روئے گا تو اور پریشان ہو جائے گا. کوئی آدمی کہہ رہا مجھے بابا سیر کی بیماری, وہ بڑوں کی بات مانتے نہیں اپنی گھر. تو اس لیے جو ہے ہنسنا بہت ضروری ہے, اگر ہنسے گا نہیں ایسے ہی وہ بیٹھا رہے گا, پاگل ہو جائے گا, دماغ گھوم جائے گا اس کا. تو حضرت وہاں نے کہی تھا یہ بات فرمائی کہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے کیا فرمایا, ان اولیاء ہو الا المتقون, وہی میرا ولی ہیں جو تقوی کے ساتھ رہتے ہیں. ایک گناہ نہیں کرو, یہاں لکھا ہے تقوی, یہاں رونا نہیں لکھا, یہاں تہجد نہیں لکھا, یہاں نفلیں نہیں لکھی, یہاں لکھا ہے کہ تقوی کے ساتھ رہو. اب ایک آدمی جو ہے رات کو تہجد میں خوب رو رہا ہے, ہاں جی محلے والے بھی اٹھ رہے ہیں اور گھر والے بھی, ہاں جی عجیب ہنس کے حضرت وہاں لے کے جگہ رو کے دکھایا کہ وہ ایسے ایسے رو رہے ہیں. اب گھر والے بھی پریشان, محلے والے بھی پریشان, ہاں جی. اب تہجد مبارک بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, دعا رونا بہت اچھا ہے, مگر کیا ہے فجر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے, اشراق بھی پڑھ رہا ہے, مگر ناشتہ بھابھی کے ساتھ کر رہا ہے. اب کہاں گیا تقویٰ اس کا؟ ہاں جی تہجد کا ایک نور ختم ہو گیا, ایک نظر دیکھنے سے تہجد کا نور ختم ہو گیا. اور موٹر سائیکل میں بٹھا کے لے جا رہا ہے, جہاں کھڈے زیادہ ہیں وہاں سے لے کے جاتا ہے. تو دوستو ایک نظر دیکھنے میں سارا تہجد کا, اشراق کا, رونے کا سب نور ختم ہو گیا. حضرت والا کے پورے عالم میں یہی ایک آف ہوگا تھی کہ اپنی آگ بچا لو, اپنی آگ بچا لو, اپنی آگ بچا لو, اور مولا کو اپنے دل میں پالو. نہ پاؤ تو پھر مجھے کہنا, یہ بھی حسن نے کہا, نہ پاؤ تو پھر کہنا. جی تو بس کیا ہوگا کہ ہم ایک دن پاگل ہو جائے گا وہ رو رو کے. اب جتنا شیخ ذکر بتائے اتنا ذکر کرو، ایک دانہ بھی آگے نہ بڑھو. کیا ہوگا کہ اس کی کمیز اتر جائے گی، کمیز وہ کمیز اتار پر کندھے پہ ڈال لیں گے، آدھا ننگا ہے تو آدھا ولی جی. اس کے بعد کیا ہوگا، اس کی شلوار بھی اتر جائے گی، وہ شلوار اتار کے سر پہ باندھ لے گا. تو ایسے کے پاس کیا جانا بات. تو حضرت وہاں نے فرمایا کہ جو کامل اللہ والے ہیں ان کے پاس آ جاؤ، جو کامل اللہ والے ہیں جن کا ہر لمحہ ہر سانس اپنے مولا پہ فدا ہوتا ہے ان کے پاس آ جاؤ، انشاءاللہ اللہ والے بن جاؤ گے دوست. اب لنگوٹی کے پاس جاؤ گے، لنگوٹی باز، گنجیڑی شاہ، چپیڑی شاہ، حکیا والی سرکار، کتیا والی سرکار، اور اپنے بزرگوں کا نام تو اچھا رکھو. اب اس کے پاس کون جائے گا؟ تو ایسے ایسے کے پاس کیا جائے گا؟ اس کا دل مردہ ہو جائے گا. جو کامل اللہ والے ہیں ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ دو، انشاءاللہ دل اس کا زندہ ہو جائے گا. جو اللہ والے جن کے قلب میں خالق شمس و قمر ہیں ان کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ اللہ والے تو روشن ہوتے ہیں، چمکدار بھی ہوتے ہیں، نورانی بھی ہوتے ہیں، اور جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے، وہ بھی چمکدار ہو جاتا ہے، وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. یہ حضرت والا کی باتیں ہیں دوستو. حضرت والا نے یہ بات فرمائی تھی، جو اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا وہ تو خود تو روشن ہوتا ہی ہے، وہ خود تو مست ہوتا ہی ہے، اور مست کرنا بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. خود تو بھنتے ہیں اور بھننا بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جی، تیز اشعار پڑھے جاتے ہیں، اس کے اندر نصیحت ہے، ہر شعر کے اندر، ہر شعر میں نصیحت ہے حضرت کی. جی، کمر جھک کے مثلیں کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثلیں کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوگی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوگی، کمر جھک کے مثلیں کمانی ہوئی. کمر آخری انجام، اللہ والے انجام پہ نظر رکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور شیطان ہمیں گال دکھاتا ہے. اللہ والے انجام پہ نظر رکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. وہی جوان لڑکی، وہی جوان لڑکا جو ہوتا ہے، وہ کمر جھک گئی اس کی، منہ میں ایک دانت بھی نہیں ہے، اب اس کی گردن میں راشا آ گیا دونوں کی. وہ ایسے کہتا ہے جو دادا ہوتا ہے 90 سال کا، وہ کہتا ہے آجا 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 آجا. اب وہ دادی کہتی نا 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 نا. اب بس وہ کیا جاتا کیا ہے، بس ایسی موان کا کر کے آ جاتا ہے. یہ آخری انجام ہے دوستو، آخری انجام ہے. کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوگی نانا ہوا کوگی نانی ہوگی، کوگی نانا ہوا کوگی نانی ہوگی. ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوگی دادا گوا کوگی دادی ہوگی، کوگی دادا ہوا کوگی دادی ہوگی. ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوگی دادا گوا کوگی دادی ہوگی، کوگی نانا ہوا کوگی نانی ہوگی.
ارے بھی تو رہ گیا پونچھوں پہ، ہونٹوں پہ ان کے.
یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں، یہ مرشد نا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. اور یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت سید میر صاحب دامت برکاتم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. سب کہیں ماشاءاللہ. اللہ ہمارے شیخ کو 120 سال کی عمر، عافیت، تندرستی، صحت کے ساتھ اللہ عطا فرمائے. سب کہیں آمین. ہونٹوں پہ گن کے مونچھ گئے ہونٹوں پہ گن کے مونچھ گئے گالوں پہ داڑیاں ہونٹوں پہ گن کے مونچھ گئے ہونٹوں پہ گن کے مونچھ گئے گالوں پہ داڑیاں اب ختم گئے سب عشق و جنوں کی کہانیاں اب ختم گئے سب عشق و جنوں کی کہانیاں ہونٹوں پہ گن کے مونچھ گئے ہونٹوں پہ گن کے مونچھ گئے گالوں پہ داڑیاں اب ختم گئے سب عشق و جنوں کی کہانیاں اب ختم گئے سب عشق و جنوں کی کہانیاں پٹری جب اکھڑ گئی حسن و جمال کی پٹری جب اکھڑ گئی حسن و جمال کی اب کس طرح چلیں گی محبت کی گاڑیاں اب کس طرح چلیں گی محبت کی گاڑیاں اب کس طرح چلیں گی محبت کی گاڑیاں حضرت والا کی مجلس کا بڑی مزہ آ رہا ہے الحمدللہ بالکل وہی مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ پٹری جب اکھڑ گئی پٹری جب اکھڑ گئی حسن و جمال کی اب کس طرح چلیں گی محبت کی گاڑیاں 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 جو تھے شگفتاؤں تر و تازہ بے شکل گل جو تھے شگفتاؤں تر و تازہ بے شکل گل دورے خزاں میں اب گئے وہ کانٹوں کی جھاڑیاں دورے خزاں میں اب گئے وہ کانٹوں کی جھاڑیاں جو تھے شگفتاؤں تر و تازہ بے شکل گل جو تھے شگفتاؤں تر و تازہ بے شکل گل دورے خزاں میں اب گئے وہ کانٹوں کی جھاڑیاں دورے خزاں میں اب گئے وہ کانٹوں کی جھاڑیاں
جو حضرت والا کا کمال ہے اتنا متقی جو ہو کہ حضرت والا جو یہ نہیں کہ خالی اس کی فنائیت کو بیان فرماتے ہیں بس اس کے کمال حسن کے عالم شباب کو اس کی نزاکتوں کو کس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا دنیاوی شاعری بھی نہیں کر سکتا جو تھے شگفتہ تر و تازہ بشکل گل جو پھول کی طرح شگفتہ تر و تازہ تھے یہ جس کے طبیعت میں حسن پرستی ہو اور اس کے وہ اور اس نے کتنا مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو روکا ہو تب وہ اس مقام پہ اللہ اولیاء صدیقین کی انتہا تک اپنے ہمارے گمان تک پہنچا. سب سے کامل اس وقت اقرب الیقین یہ ہے تمام اکابر علماء کا بھی کہ حضرت والا سے بڑے بڑا ولی اللہ ان کے گمان میں اور کوئی دوسرا نہیں تھا. تو لیکن کس قدر مجاہدہ کیا, لیکن کیسی نازک طبیعت تھی کہ شگفتہ و تر و تازہ بشکل گل. یہ پہلے اس کا عالم شباب اور عالم حسن کا کمال بیان کر دیا اللہ حضرت والا نے, اور پھر دوسرے شعر میں اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا اور انجام دکھا دیا کہ جو تھے شگفتہ ہو تر و تازہ بشکل گل, یہ تو عالم شباب ہے لیکن دوسرا کیا, دورے خزاں میں اب ہیں وہ کانٹوں کی جھاڑیاں, جو کہ پھول تھے اب وہ دور خزاں میں جبکہ وہ عالم شباب تھنا ہو گیا تو وہ مثل کانٹوں کی جھاڑیوں کی طرح رہ گئے. جیسے کہ جب پھول مرجھا جاتے ہیں تو وہ کانٹے جو ہیں شاخوں کے بس وہی رہ جاتے ہیں اور کانٹوں کی جھاڑیاں رہ جاتی ہیں. تو کتنا کمال ہے یہ, ایک ہی شعر میں نہیں مختلف اور حضرت کا کلام اٹھا کے دیکھ لو, ہر ایک میں یہی ہے. ایک میں اس کا عالم شباب بیان فرماتے ہیں اور پھر اس کا ایسا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ اس سے نفرت ہو جاتی. اصل میں تو اس وقت جو اشعار پڑھے گئے یہ حضرت والا کی تعلیمات کا نچوڑ پیش کر دیا, اور سرور صاحب نے جس انداز میں حضرت کے سامنے جس طرح اس کی تشریح کرتے تھے اس تشریح سے اور بھی زیادہ لوگوں کے دلوں میں اس کی یعنی نفرت اور نجاست دل میں آ جاتی تھی. ماشاء اللہ انہوں نے خوب تو خوب اصل میں تو حضرت کی تعلیمات کا نچوڑ تھا یہ جو اس وقت پیش کیا, صرف مزاح نہیں تھا ہنسی نہیں تھی. جو اس کو صرف ہنسی سمجھے وہ بھی بے وقوف, اور جو اس کو وقت کا ضیاع سمجھے اس سے بڑا بے وقوف. یہ تو وہ ہے نصیحت لینے کی باتیں. حضرت فرماتے خود حضرت فرماتے تھے کہ میرے ہر شعر میرا نصیحت ہے, ہر شعر میرا نصیحت ہے. جو کیا شعر ہے جو درد محبت کا اشارہ لیے ہوئے, اور جو اس مواعظ اس میں شروع میں لکھے ہوئے, وفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے, امید نصیحت دوستو ان کی اشاعت ہے. یعنی جو یہ میرے اشعار ہیں یہ میں یہ اپنے میرے بزرگوں کا فیض ہے اور نصیحت کی وجہ سے, تاکہ امت نصیحت حاصل کرے اس کے لیے ان کے میں نے شائع کیا ہے. لاؤ کیا چیز سنی جا رہی تھی, یہ ارشادات درد دل حضرت والا کی, ارشادات درد دل بر زمین افریقہ, اسی سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. جنوبی افریقہ حضرت کی عدالت کے بعد یہ پہلا سفر تھا 2002 میں, جہاں سے سنایا جا چکا تھا اس کے بعد سے سنا تھا. معیت صادقین مطلوب ہے تقریر نہیں, یعنی اللہ والوں کی صحبت جو یہ آنے کا مقصد ہو, حضرت کی صحبت میں جانے کا جو مقصد تھا یا اہل اللہ کی صحبت میں جانے کا جو مقصد ہے, وہ ان کی صحبت ہے, ان کا ساتھ ہے, ان کی تقریر اور بیان سننا نہیں ہے. کہ اگر وہ بیان نہ کریں تو سمجھو کہ ہمیں کچھ حاصل ہی نہیں ہوا. تقریر مقصود نہیں ہے, صحبت مقصود ہے. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب جو حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں تھے الہ آباد میں, تو وہ علی گڑھ تشریف لے گئے علی گڑھ یونیورسٹی میں, وہاں لوگوں نے ان کو مدعو کیا تھا. تو میزبان کے گھر پہ عصر سے لے کے مغرب تک حضرت کی مجلس ہوتی تھی. تو اس دن جو مجلس ہوئی تو حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب ایک لفظ بھی نہیں فرمایا, عصر سے مغرب کے قریب تک خاموش رہے, اور جب مغرب کی اذان میں چند منٹ رہ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ ہماری آج کی مجلس میں جس مجلس سے جسے نفع نہ ہوا ہو وہ کل سے ہماری مجلس میں نہ آئے. کیا مطلب, کہ شیخ کی تقریر جو ہے اس سے نفع نہیں ہوتا. اگر کسی کو صرف تقریر سے نفع ہوتا ہے اور صحبت سے نفع نہیں ہوتا, اس کے پاس بیٹھنے سے نفع نہیں ہوتا, تو اسے مناسبت نہیں ہے, پھر وہ کسی اور کے پاس جائے جس کے مناسبت ہوگی, اس کی خاموشی ہو یا اس کی صحبت, کیا اس کی تقریر ہو, ہر ادا اور ہر سکون. وہ تو شے جیسے آپ کا کوئی محبوب ہوتا ہے تو آپ چاہ دنیاوی بات کہہ رہا ہوں تو اس سے کوئی چاہتا ہے کہ ہر بات مجھ سے تقریر کرتا رہے یا اس کو دیکھنے سے مزہ آتا ہے؟ وہ تو حرام ہے بھائی. اور اگر کسی کی بیوی ہے تو وہ حلال بھی ہے, لیکن اس کی طرح کوئی چاہتا ہے کہ بیوی ہر وقت جو ہے مجھ سے تقریر ہی کرتی رہے؟ اگر زیادہ تقریر کرے گی تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا. کیا مصیبت آ گئی؟ تو اصل مقصد جو ہے وہ صحبت اہل اللہ ہے. یہ مثال اس لیے حضرت والا سمجھا دیتے تھے تاکہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کی کہ صحبت اللہ والوں کی جو ساتھ ہے, ان کا ساتھ رہنا جو ہے وہی اصل چیز ہے, نہ کہ ان کی تقریر یا کوئی بھی ادا. صرف ارے محبوب کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو اسی سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرا محبوب سامنے ہے. ارشاد فرمایا کہ کونو مع صادقین سے معلوم ہوا, کونو مع صادقین کے معلوم معنی ہے کہ اللہ کے متقی بندوں کے ساتھ رہو. کونو مع صادقین سے معلوم ہوا کہ معیت صادقین مطلوب ہے, صادقین کا ساتھ مطلوب ہے. یعنی اس سے معلوم ہوا کونو مع صادقین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے متقی بندوں کے ساتھ رہو, تو معلوم ہوا کہ یہاں ان کا ساتھ مطلوب ہے, یعنی ان کا صرف ساتھ رہنا مطلوب ہے. اس میں کہاں ہے آگے کو, اس میں کہاں ہے کہ وہ تقریر کر رہا ہو, صرف رہنا مطلوب ہے. کونو کے معنی ہے رہ پڑو. حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے کہ صادقین سے مراد ہے کہ صادقین فی الولایہ کے ساتھ رہ پڑو, یعنی جو کہ اپنی ولایت میں دوستی میں اللہ تعالی کے ساتھ سچے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو. تقویٰ میں کاذب نہ ہو, یعنی جو شخص ساتھ وہ ہے جس کے ساتھ رہ رہے ہو وہ سچا ہو, تقویٰ میں جھوٹا نہ ہو, اور درد دل اس کا صادق ہو. تقویٰ میں کاذب نہ ہو, درد دل اس کا صادق ہو. جو تنہائی میں ہو وہی بازاروں میں بھی ہو, یہ نہیں کہ مسجد کے گوشے میں تو باخدا ہے اور بازاروں میں جا کر شیطان ہے کہ ہر عورت کو دیکھ رہا ہے. مومن کامل وہی ہے جو ہر جگہ باخدا ہے, اس کی نسبت کسی وقت کمزور نہ ہو. لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ, ظاہری حالات سے اس کا باطن متاثر نہ ہو. یعنی ظاہر میں اگر فحاشی اور یعنی ہے تو اس کا باطن متاثر نہ ہو, اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے, وہ ہے اپنے تقویٰ میں صادق. کونو مع صادقین سے ظاہر ہے کہ اگر شیخ خاموش بیٹھا ہے تو بھی کونو ہے, معیت حاصل ہے کہ نہیں, ضروری تقریر ضروری نہیں. اگر وہ کونو سے ظاہر ہو رہا ہے فرمانے کے ساتھ رہ پڑو, تو اگر وہ خاموش بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ساتھ حاصل ہے کہ نہیں؟ بس تقریر ضروری نہیں, اس سے معلوم ہوا تقریر ضروری نہیں ہے. مولانا منصور الحق صاحب نے انگریزی میں ترجمہ فرمایا, 29 محرم الحرام 1423 ہجری مطابق 12 اپریل 2002 بروز جمعہ بعد مغرب مسجد دارالعلوم آزاد ویل وہاں محلہ ہے, جیسے یہاں کے مختلف بلاک شہر ہیں, یعنی جیسے یہ کراچی میں بلاک بنے کیا نا, کون سا بلاک ہے فلاں بلاک ہے, وہاں ایسی فاصلوں سے کچھ فاصلے زیادہ ہیں, وہ ایک طرح کے محلے ہیں وہاں الگ الگ. تو یہ آزاد ویل میں مولانا عبدالحمید صاحب کا دارالعلوم ہے جو حضرت کے خلیفہ بھی ہیں, تو وہاں حضرت تشریف لے گئے. بعد مغرب حضرت والا آج پھر مسجد میں تشریف لائے اور واعظ فرمایا جس سے بعض ارشادات نقل کرتا ہوں. صحابہ کا ادب. ارشاد فرمایا کہ جب مدینہ شریف ہجرت کی تو صحابہ بیمار ہو گئے. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ مدینے کی آب و ہوا ہم کو موافق نہیں آئی، بلکہ یہ کہا کہ ہم مدینہ منورہ کی آب و ہوا کے موافق نہیں ہوئے. دیکھو کتنی باریک بات ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، بلکہ یوں کہا کہ ہم مدینہ منورہ کی پاکیزہ آب و ہوا کے موافق نہیں ہوئے. صحابہ کا ادب دیکھیے. صحابہ کی علمی قابلیت تو زیادہ نہیں تھی، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ سراپا ادب تھے کہ بڑے بڑے علم والے ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر یہ کہتے کہ وہاں کی آب و ہوا ہم کو موافق نہیں آئی تو مدینہ شریف کی آب و ہوا کی توہین ہو جاتی. صحابہ کے ادب نے گوارا نہیں کیا کہ مدینہ شریف کی آب و ہوا کو اپنے لیے مضر قرار دیں. اس لیے فرمایا کہ ہم یہاں کی آب و ہوا کے موافق نہیں ہوئے. مولانا منصور صاحب نے انگریزی میں ترجمہ کیا، ظاہری آرائش سے زیادہ باطن کی درستگی اہم ہے. ظاہری اپنے ظاہر کو خوب سجانے سے زیادہ اپنے باطن کو سجانے کی ضرورت ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ظاہر کو اہمیت دیتے ہیں کہ ظاہر حسین ہو، اندر چاہے کچھ بھی ہو، مگر اللہ تعالی نے اپنے مہمانوں کا، حاجیوں کا سر منڈوا دیا اور بعضوں کا قصر کرا دیا، یعنی بال کٹوا دیے، بعضوں کا منڈا دیا، بعضوں کا قصر کر لو، چھوٹے چھوٹے بال رہنے دو. کیونکہ بعض فتنے کا سبب تھے اس لیے ظاہری حسن کو ختم کر دیا اور باطنی حسن میں اضافہ کر دیا. اس لیے ظاہری حسن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. میں نے اپنے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مدرسے میں ایک طالب علم کا سر منڈوا دیا، کیونکہ لڑکے بے ریش ہوتے ہیں اور بال فتنہ ہوتے ہیں، تو اس کی ماں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ نے میرے لڑکے کے بال منڈوا کر اس کی توہین کی، سب عرضا و اقربا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں نے کہا یہ توہین تو نہیں ہے، اگر یہ توہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی توہین کرتے کہ سب حاجیوں کا سر منڈوا دیا. یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا دل بھی پاک ہو جائے، جسم بھی پاک ہو جائے، بال بھی فتنہ ہے، بال بھی فتنہ ہے. بال اہل دنیا بڑی محنت سے بال بناتے ہیں اور بال بنا کر حسینوں کو پھنساتے ہیں. اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ باطن کو دیکھتے ہیں، سر منڈوا کر بڑے بڑے نوابوں کو مسکین بنا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ جب اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو یقیناً اس کے باطنی مال کا اضافہ ہے. جب ظاہر کی طرف سے لاپرواہی ہوگی تو باطن چمک جائے گا. جو پسند کون سا اس کے بعد اس کے آگے نکالو. جو لوگ ظاہر کو زیادہ سنوارتے ہیں وہ باطن سے غافل ہوتے ہیں. لہذا ظاہر کو اللہ تعالی نے اہمیت نہیں دی کہ بالوں کی فکر چھوڑو، احرام باندھو، دیوانے بنو اور شکل بھی دیوانوں کی سی بناؤ. جب دنیاوی محبت میں لوگ اپنے ظاہر سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں تو میری محبت میں میرے دیوانوں کا کیا حال ہونا چاہیے. یہ حج کے موقع کی حضرت کا بیان تھا. حج کے میں جو حال عاشقانہ ہوتا ہے اس کے لیے فرمایا. اس لیے اس سے سبق لیا کہ ظاہر کو مت دیکھو، ظاہر کو زیادہ سنوارنے کی فکر نہ کرو، اپنے باطن کو سنوارو. باطن کو سنوارو, ظاہر کو, ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے سرمنڈا کے بالکل بگاڑ دیا اور باطن کو چمکا دیا. اس لیے ظاہر کو پھنسا کر, ظاہر کو آج کل جو لوگ اپنے بالوں کو سنوار رہے ہیں, ادھر در 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 بالوں کو بناتے ہیں, مختلف ڈیزائن بناتے ہیں, وہ دراصل حسینوں کو پھنسانے کے لیے ہوتے ہیں. اس کا مقصد ہی غلط ہے. جو ظاہر کو آج کل زیادہ سنوار رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ میں جو اڑیانی فحاشی اور جو آج کل لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں ان کی نظر میں میں ذرا محبوب ہو جاؤں. اس کی بنیادی غلط ہے. سطر کے متعلق ایک دلچسپ حکیمانہ جواب. ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے ہلدوئی میں پوچھا کہ ناف سے نیچے گھٹنے تک چھپانا کیوں فرض ہے, جبکہ اصل سطر کو چھپانے کے لیے تو ایک لنگوٹی بھی کافی تھی. میں نے جواب دیا کہ جی ہاں, میں نے جواب دیا کہ جہاں فوجی افسر رہتے ہیں وہاں دور دور تک تار لگا دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی دشمن فوجی افسر کو نقصان نہ پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فوجی افسر کا انتظام کیا کہ ناف سے گھٹنے تک حفاظت رہے اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. یعنی کھلی ہوئی سطح دیکھ کر شہوانی ہیجان نہ پیدا ہو اور معصیت میں مبتلا ہو کر آخرت کا نقصان نہ کر بیٹھے. واہ حضرت جی کا جواب دے سکتے تھے والا ہی ہے. مولانا منصور الحق صاحب نے انگریزی میں ترجمہ کیا. ہجرت سے صحبت اہل اللہ پر عجیب استدلال. ارشاد فرمایا کہ ہجرت کا حکم تمام صحابہ کو دیا گیا کہ جہاں میرا نبی جا رہا ہے تم سب وہاں جاؤ, کعبے سے مت چپکے رہو. کعبہ میرا گھر ضرور ہے, اس کا طواف ضروری ہے, مگر اللہ تم کو میرے نبی سے ملے گا, لہذا جہاں میرا نبی جا رہا ہے تم بھی چلے جاؤ. اور کسی صحابی کو اجازت نہیں ملی کہ کعبے میں رہ جائے. اس سے سبق ملا کہ اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے. فرض حج اور دوسرے واجبات کے بعد صحبت اہل اللہ بہت ضروری ہے. اللہ والوں سے چپکے رہو جیسے چھوٹا بچہ ماں سے چپکا ہوا دودھ پیتا رہتا ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا تھا کہ اختر میرے پیچھے اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. ہجرت کے بعد اہم اسرار. فرمایا کہ بتائیے کعبہ کتنا اہم ہے, جو اللہ کا گھر ہے اس کی اہمیت کا کیا کہنا, مگر ہجرت کا حکم دے کر بتا دیا کہ میرے رسول کو کعبے سے زیادہ اہم سمجھو. میرے رسول کے ساتھ جاؤ, وہیں تم کو اللہ ملے گا, یہاں تم کو گھر ملے گا اور میرے نبی سے تمہیں گھر والا ملے گا. کتنا فرق ہو گیا. ہجرت کے حکم سے وطن کی محبت بھی نکل گئی. سب اپنا بنا بنایا گھر, بنی بنائی دکان, رزق کے سارے وسائل چھوڑ چھاڑ کے رازق کو ساتھ لے کر گئے. یہ تھا ہجرت کا راز کہ رزق کے دروازے, دکانداری, تجارت سب چھوڑ دو اور جہاں میرا نبی جا رہا ہے تم سب بھی ساتھ جاؤ. معلوم ہوا کہ ہجرت سے وطن کی محبت بھی نکال دی اور یہ عقیدہ بھی کہ رزق اسی دکان سے ملے گا دل سے نکال دیا. اور جو صحابہ ہجرت کر کے گئے ان کو کمی نہیں ہوئی, وہ سب خوشحال ہو گئے. ہجرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطنیت کا بت توڑ دیا. مولانا منصور الحق صاحب نے ترجمہ کیا. بیت اللہ کے بے آب و گیاہ وادی میں واقع ہونے کا راز. اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کے پہاڑوں کو سبزہ زار اور حسین مناظر والا نہیں بنایا, چٹیل میدان ہے, ایک سوکھا تنکا بھی وہاں نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آدمی گھر بنانے سے پہلے جغرافیہ دیکھتا ہے کہ کہاں گھر بناؤں. پھر زیادہ زیادہ نکال دیتے ہو. ہم لوگ کیا پسند کرتے ہیں کہ گھر ایسی جگہ بناؤ جہاں درخت وغیرہ ہو، ہرا بھرا ہو، آکسیجن خوب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے تصورات سے بالاتر سبززار کے بجائے چٹیل میدان بے آب ہو گیا، پہاڑوں کے درمیان یعنی جہاں نہ گھاس ہے نہ پھوس ہے نہ پانی ہے اپنا گھر بنایا. وجہ یہ ہے کہ اگر ارد گرد کے پہاڑ سبززار ہوتے تو حاجی لوگ کعبے کو چھوڑ کر درختوں کے نیچے کیمرہ لیے ہوئے سینری کی تصویریں بنایا کرتے. تو اللہ تعالی نے چاہا کہ جب حاجی میرے گھر آئیں تو میرے علاوہ کسی سے دل نہ لگائیں. یہاں بھی توحید ہے کہ میرے علاوہ پہاڑوں سے دل نہ لگاؤ، مناظر سے دل نہ لگاؤ، مجھ سے دل لگاؤ. بیت اللہ کے مختصر ہونے کی عجیب حکمت. بعض لوگوں نے کہا کہ بڑے آدمیوں کا گھر بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں لیکن گھر چھوٹا سا بنایا. میں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سے جدہ تک اپنا گھر بنا دیتا، لیکن ایک ہی پھیرے میں تمہاری جان نکل جاتی. چھوٹا سا گھر بنایا جس سے جلدی جلدی سات پھیرے طواف کے ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے آرام کے لیے اللہ نے گھر چھوٹا بنایا جس سے طواف آسان ہو گیا. یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ حاجیوں کے لیے سہولت فرما دی. حضرت مولانا منصور الحق صاحب نے ترجمہ کیا. اللہ تعالی بس عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے، اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.